قالوا انہوں نے کہا انک لا انت یوسف، کیا بے شک تو ہی البتہ یوسف ہے، یعنی اب انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ کو کوئی کہے اچھا فلان تمہیں یاد ہے، تو اب ایک دم یاد آئے گا، اب آپ اس کو بھی غور سے دیکھیں، یہ تو لگتا ہے یہی ہے، یہی نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ اب ان کے جب ذہن میں آیا اور اس طرف کو انہوں نے اپنا دماغ لگایا، تو اب ظاہر ہے اب ایسا بھی نہیں تھا کہ ٹوٹلی یوسف علیہ السلام بالکل ہی چینج ہو چکے ہیں، رنگ روپ اور وہ تو وہی ہوگا نا، یعنی نقشہ اپنا تو وہی ہوگا، اور یہ بھی ظاہر ہے ان اس قوم میں سے نہیں تھے، ان کا رنگ اور وہ تو سارا وہی ہوگا جو وہاں کے لوگوں کا تھا، جو فلسطین کے تھے۔ دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ ان کو یہ بھی تو ہے کہ یہ تو بات سوائے یوسف علیہ السلام کے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ بنیامین تو اس وقت ویسے ہی چھوٹے تھے، وہ تو ساتھ بھی نہیں گئے تھے، ان کو تو نہیں پتا معاملہ، اور کسی کو بھی نہیں پتا سوائے ان بھائیوں کے آپس کے، تو لگتا ہے یہ تو یوسف ہی ہیں۔ اب فیچرز ان کو بھی ملنے لگے اور سامنے ایک دم وہ آیا کہ کیا واقعی تم بھی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخي، فرمایا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی بھی پیچھے تھا، ان کو بھی باہر بلا لیا، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اور فوراً یہ فرمایا سبحان اللہ، تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پہ، اللہ اکبر، یہ کہہ کے نا انہوں نے خود کو جیسے پاور لیس کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ یعنی اب دیکھو تم ہماری شان، اب تو سارا ریویل ہو گیا نا کہ میں یوسف ہوں، اب دیکھو وہی یوسف ہوں میں، پھر دیکھو اب مجھے نہیں، میرا تو اس کے اندر کوئی کمال ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا۔ فوراً اپنے آپ کی عاجزی دیکھیں وہ کیسے دکھاتے تھے۔ من کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی نے خود کمایا نہ ہو کوئی چیز، اس کو ایز اے گفٹ کسی نے دے دی، یعنی آپ کی خود کی کوئی کوشش اور اس سے نہیں آپ کو ملی، کسی نے آپ کو، یعنی اس کی سخاوت ہے کہ اس نے آپ کو دے دی، جو اس کا دل چاہا تو اس نے آپ کو دے دی، وہ ہے من، سمجھ آئے؟ یعنی ہم کوئی ڈیزرو نہیں کرتے، ہم کوئی، ہم نے کوئی کما، یہ خود نہیں کمائی، اللہ کا ہی احسان ہے ہمارے پر، سبحان اللہ۔ تو جو ہی یہ بتایا کہ میں ہی یوسف ہوں، فوراً اپنے آپ کو عاجزی کی انتہا دیکھیں، اپنے آپ کو ایسے، یعنی ساری تعریف اللہ کی طرف لوٹا دی کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، کوئی شو آف نہیں ہے اس میں، کوئی دکھاوا نہیں۔ اب تو دکھا سکتے تھے نا کہ دیکھو میری پاور، اب تو اکڑ کے اور بیٹھ سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنے عرصے کے بعد اچانک آمنے سامنے ایسے آ جانا، اس میں بعض دفعہ ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے آتے ہیں لوگ، تو لڑکیاں اتنی چیخیں مارتی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی، وہ چیخیں مار مار کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں یہاں پہ خاص طور پہ۔ یہاں پہ دیکھیں کوئی شور ہنگامہ نہیں، کوئی طوفان بدتمیزی نہیں، اتنے عرصے کے بعد ملے ہیں، بالکل باوقار معزز انداز، ہاں میں یوسف ہوں، وہی یوسف جس پہ اللہ نے احسان کیا اور میرے بھائی کے اوپر بھی احسان کیا کہ میرے سے ملا دیا، اور ہم سب پہ احسان کیا کہ ہم سب کو ملا دیا، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، اِنَّهُ، بے شک وہ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر، جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالی نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا۔ اچھا اب آپ یہاں پہ ایک بات کو نوٹ کریں کہ کوئی بات وہ یہاں پہ ایسے کوئی تانے کی نہیں کرتے، ان کو ذلیل کرنے کی نہیں کرتے، کوئی غصہ نہیں ان کے اوپر کرتے کہ پہلے میں غصہ نکال دوں پھر ان کے ساتھ کوئی بات کروں گا، ان کو نیچا نہیں دکھاتے۔ ہم تو کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ ایک دم غصہ نہیں بھی دکھائیں تو ایسے بھگو بھگو کے مارتے ہیں کہ وہ دوسرا بیچارہ تو کہتا ہے کہ کیا ہی ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام دیکھیں بھائیوں کو کیا एक तरह से उनको रियलाइज करा रहे हैं कि देखो तकवा और सबर ये उसका अजर है। ये नहीं कह रहे हैं हमने देखो मैंने तो तकवा किया ना, मैंने सबर किया, बस देखो इसीलिए मुझे ये मिला। कहते थर्ड पर्सन के तौर पे वो जो तकवा इख्तियार करे और सबर करे, इसमें अपनी कोई खुदनुमाई नहीं है, इसमें अपना कोई बड़ाई नहीं है। तकवा क्या है? अल्लाह का डर, उसकी वजह से इंसान सीधे रास्ते पर रहे। तकवा ही था ना कि जिना से बच गए, औरत ने खुद दावत दी थी, तकवा ही हो। किसी इंसान में तकवा ना हो तो वो बच ही नहीं सकता। और सबर, कैद में सबर किया, जब उसने बुलाया वहां पे कैद खाने में, जब कैद के दिन पूरे हो गए थे, जब उसने बुलाया भी कि आपको बादशाह बुला रहा है, वो सबर ही तो था जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तारीफ फरमाई कि यूसुफ अलैहि सलाम के सबर की तो क्या ही बात है, कि यानी अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं दरवाजे तक दौड़ के चला जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी पहले तहकीक करवा। सबर ही था ना, तो फरमाया। अब देखें सबर का, देखिए कितना सुभानअल्लाह खूबसूरत इनको फल मिला कि अगर ये उस वक्त ही दौड़ के चले जाते, हो सकता है बादशाह इनाम विनाम देता, भी तुमने मेरे ख्वाब की ताबीर बताई, इनाम देके रुखसत कर देता। लेकिन जब उसने देखा कि ऐसा इंसान, इसका कैरेक्टर देखो क्या है, पहले तहकीक कराओ फिर मैं निकलूंगा। और जब बादशाह को सारी बात पता चली, वो तो इतना इंप्रेस हो गया कि ये बंदा कैसा है। और जब उसने यूसुफ अलैहि सलाम को बुलाया तो फिर तो और ही कायल हो गया। तो सबर है ये, लोगों की अजियतों पे, उनके रवैयों पे, और ये जो सारी कहानी सबर की है ये। तो पूरी समझ लें जिस्ट है ये, पूरे किस्से का सबक है, मॉरल है इसमें, इस आयत के इस हिस्से में, कि तकवा और सबर जो भी इंसान करेगा ना, तो फिर अल्लाह ताला उसका अजर नहीं जाया करते ऐसे मोहसिनीन का। असल मोहसिन इसका मतलब कौन होता है? जिसके अंदर ये दो क्वालिटीज हो। और तकवा में देखें, जब इंसान अल्लाह के डर की वजह से गुनाहों से बचता है, तो खुले छुपे अंधेरे में, दिन में, अकेले में, या लोगों के मजमे में, हर एक जगह पे वो अल्लाह से डर के मामला करने वाला होता है। वो फिर ये नहीं देखता कि जी फलां अगर आ गया वो मुझे देख लेगा तो फिर क्या होगा, ओहो फलां भी यहाँ पे पहुंच गया, इसको भी पता चल जाएगा। तो फिर उसको लोगों का डर नहीं होता, वो तो अल्लाह से डरने वाला है। तो ये दो काम जो कर लेगा, अल्लाह ताला फिर उसको लेट डाउन नहीं करता, अल्लाह ताला फिर उसको कॉम्पेंसेट करता है, जाया नहीं करता। यानी ऐसे नहीं होता कि ये करके हम कहते हैं नेकी कर फिर उसके बाद दरिया में डाल, वो एक अलग बात। ये नहीं होता कि फिर उसकी नेकी चली गई अब तो इसका क्या मिलना है जी, बस भूल जाओ इसको। नहीं, अल्लाह देता है अजर। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ये बात कर रहे हैं, तो ये बात करने का मकसद क्या है? फैमिली रीयूनियन हो रहा है, उसके अंदर ये बात करने की क्या जरूरत है? असल में वो उनको ये बात बता के क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो जो हराम रास्ता इख्तियार करोगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर सबर करो और अल्लाह पे भरोसा रखो, तकवा इख्तियार करो, तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद किया, तो अल्लाह ने देखो मुझे क्या कुछ दे दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां तक पहुंच जाएंगे। ये हिडन मैसेज है इसमें। तो अब देखें सुभान अल्लाह, इस मौके पे भी उनकी इसलाह चाहिए कि इसलाह हो जाए किसी तरह इनकी। और दाई ऐसे ही होता है, ये नहीं है कि अब इस वक्त ये मैं बताऊं, देखो मेरे साथ पता है उसके बाद जब तुम कुएं में डाल के चले गए थे क्या हुआ था, उसके बाद पता है मेरे साथ वहां पे क्या हुआ, फिर वहां पे मैं चला गया, फिर वहां पे ये मुसीबतें आई, फिर वहां पे वो मुसीबतें आई, फिर ये हुआ। नहीं, वो कहानियां नहीं सुना रहे, वो बात कर रहे हैं जिससे नफा हो भाइयों को। नफा कौन सा? दीन के लिहाज से भाई भी अल्लाह के करीब हो जाए, अपने गुनाह की माफी चाहेंगे, उन्होंने वो गलत किया था, अपनी इसलाह कर ले। कितनी जबरदस्त बात है। अब देखिए ना, क्योंकि अब इमेजिन करें ना, भाई एकदम वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए हैं कि ये क्या हो गया, वो यूसुफ जिसको हमने कुएं में फेंका था इतना बड़ा बादशाह बन गया। एकदम यही आएगा ना, एकदम आंखें खुली की खुली रह, ये क्या हुआ, ये वो यूसुफ है, यहां तक पहुंच गए। फौरन कह दिया नहीं, ये अल्लाह का एहसान है। और ये कैसे मिलता है, ये सब कैसे मिला मुझे? ये नहीं कहा मुझे कैसे मिला, ये मैं अपनी तशरीह आपको समझाने के लिए बता रही, खुद नहीं उन्होंने कहा, मैं उनकी बात में कहीं है ही नहीं। آخر میں نے صبر کیا تھا نا، مجھے ملنا نہیں تھا، آخر میں نے یہ کیا نا، میں ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ایسے اعلیٰ اخلاق ہمیں عطا فرما۔ یعنی زبردست ہے ایک ایک بات ان کی، وہ جو تقوی اختیار کرے اور وہ جو صبر کرے، مطلب تو ظاہر ہے سمجھ آ ہی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کیا، صرف یہ بتانا بھی کیوں ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ دیکھو یہ سب کیسے ملتا ہے۔ یہ ملتا ایسے ہے جب انسان صبر کرتا ہے، یہ ملتا ایسے ہے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ ضرور دیتا ہے، کیا ضرورت ہے کہ انسان غلط راستے استعمال کرے، صبر کر لو۔ اب دیکھیں اس کے اندر ان کو کوئی شرمندہ نہیں کر رہے، اعلیٰ ترین اخلاق ہے، اعلیٰ ترین اخلاق۔ اب تو آئیڈینٹی ریویل ہو ہی گئی تھی، اب تو کچھ کہہ ہی سکتے تھے۔ اللہ اکبر، اور احسان بھی نہیں جتا رہے۔ دیکھا، یاد ہے تمہیں پہلے بھی میں نے دیا تھا اور رات قیمت بھی واپس کر دی تھی، دیکھا تم نے۔ اب ایسے اخلاق والوں سے میں کہتی ہوں کہ یعنی وہ نہ دل جیتیں گے تو اور کون جیتے گا۔ ہم تو کسی کو کھڑے کھڑے شرمندہ کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ۔ اور ان کو دیکھو کیسے شرمندگی سے یہ بچا لیتے ہیں، اور بار بار، یہ نہیں، یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ بار 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 اسی غلطی کو دہرا دہرا کے اور کرتے رہنا، اور بار بار یاد کراتے رہنا، وہی بات کہتے رہنا، تاکہ دوسرا بار بار شرمندہ ہوتا ہی جائے، کبھی مذاق اڑا کے، کبھی ہنسی میں، نہیں نہیں میں تو ویسے ہی یاد کرا رہی تھی، میں تو مذاق ہی کر رہی تھی، نہیں یہ مذاق نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کی ویکنیس کو اور ہائی لائٹ کرنا، اچھالنا لوگوں میں بیٹھ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واقعی وہ پیغمبری کے قابل تھے۔ ہماری تو جتنی استطاعت ہے نا، ہماری چھوٹی سی رینج بھی ہوتی نا، اس میں بھی ہم خوب لتاڑتے ہیں دوسروں کو، اور وہ دیکھو کتنی پاور رکھتے ہوئے، اور دوسرے اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، آپ ذرا پوزیشن کا کمپیریزن کریں نا، اس کے بعد ایسا رویہ کرنا، ظاہر ہے دوسرے کے دل میں تو محبت پیدا ہی ہوگی نا، دیکھیں پھر ان کے جواب سے ہی پتہ چلتا ہے، اب ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے ان کی، اب بات، ان کا رویہ، اگر یہ بھی اکڑ جاتے اور کرتے۔ لیکن انہوں نے، بھائیوں نے پھر کیا کہا، قالوا تاللہ قسم اللہ کی لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھ کو ہم پہ ترجیح دی۔ یعنی یہ بھی ایک، دیکھیں اس میں بھی ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ اللہ نے تجھ کو ہم پہ ترجیح دیا، ورنہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں مانتے، چاہے کتنا بھی ہو جائے، آگے بھی کہہ دیں گے ہاں آج تم بادشاہ بن گئے، پتہ چل گیا کل کیا تھے نا، ہمیں پتہ ہے تمہاری جو اصلیت تھی۔ نہیں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کر دی اور کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، واقعی ہم خطا کار تھے، واقعی ہم نے جو تمہارے ساتھ رویہ کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ تو یہ پشیمان ہو رہے ہیں، وہ یہ بہت بڑی بات تھی جو یہاں پہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں غور کریں تو یوسف علیہ السلام کو اس میں بھی کریڈٹ ملتا ہے کہ اگر وہ شاید ان کو تانے دیتے، ان کو برا بھلا کہتے، ان کو اوپر اس طرح سے کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا بندہ پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتا۔ تو انہوں نے یہیں پہ معافی مانگ لی، اسی بات کہہ دیا ہم نے غلط کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے ذمے کسی دوسرے کا حق ہو، مالی ہو یا کوئی ایزا اس نے ہاتھ یا زبان سے پہنچائی ہے، اس کو چاہیے کہ آج ہی اس کا بدلہ کر لے، یا معافی مانگ کر اسے مطلب سبکدوش ہو جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن نہ کوئی مال ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی، اعمال صالح مظلوم کو دیے جائیں گے اور یہ آدمی خالی رہ جائے گا، اور اگر صالح اعمال نہ ہوئے، نیک اعمال نہ ہوئے، تو دوسرے کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہیں پہ اپنا یعنی کھاتا کلیئر کر لو۔ دیکھیں انہوں نے اب یوسف علیہ السلام کے حق میں چونکہ زیادتی کی تھی، اس لیے انہی کے آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واقعی آپ کے ساتھ غلط کیا۔ اور یاد رکھیں جو توبہ ہے نا وہ ہے ہی اس چیز کا اعتراف کرنا کہ میں نے غلط کیا اور اس کے بعد اس پہ ندامت، یہی تو توبہ ہے. اگر انسان اعتراف نہ کرے اور کہے کہ نہیں غلطی تو میرے سے کچھ نہیں ہوئی، لیکن ٹھیک ہے اگر آپ کہتی ہیں تو میں معافی مانگ لیتی ہوں، ویسے میں نے غلط کچھ نہیں کیا، تو یہ کوئی توبہ نہیں، یہ کوئی معافی نہیں. یہ ماننا ضروری ہے توبہ میں کہ میں غلطی میرے سے ہوئی اور آپ کی بات صحیح ہے. یہ تو ویسے کہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے کہ میرے سے غلطی ہوئی. انسان کہتا ہے نہیں ویسے میں نے کیا تو نہیں تھا، وہ تو فلانے نے کر دیا تھا، فلانے نے ایسے کیا تھا، فلانے یہ آئی ایم رونگ یا وی ور رونگ، جیسے وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں بے شک ہم ہی البتہ خطا کار تھے. اب اس کے اندر کتنا انسان اگر جس کے اندر تکبر ہو، انا ہو، وہ یہ جملہ نہیں بول سکتا. اور ہم میں سے اکثر اگر ان کو کہا جانا کہ آپ دیکھیں یہ اپنی تصحیح کر لیں، کبھی نہیں کہتے ہم رونگ ہیں، ہم نے کوئی غلطی کی ہے. جسٹیفیکیشن ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر باتیں، الٹا آپ کے ہی سر پہ پڑ جائیں گے کہ آپ نے یہ کہا کیوں. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ آپ کو واقعی اللہ نے ترجیح دی، آپ کو ہم سے بہتر کیا. یہ بھی تو کہنا کتنا مشکل ہے. کل وہ اس بات کے اوپر یعنی حسد کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کیوں باپ کی آنکھ کا تارا ہے، اور آج دیکھیں کس جگہ پہ پہنچ گئے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ واقعی ہم سے زیادہ بہتر اس کے اوپر ہیں، مقام پہ ہیں، اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے. اور دیکھیں یوسف علیہ السلام کا صبر ہی ہے یہ کہ وہ ان کی طرف سے آنے والی ساری تکلیفوں کو پی گئے اور ان کو مینشن بھی نہیں کیا. صبر اسی کا نام ہے، صبر اسی کا نام ہے کہ برے کے ساتھ بھی اچھا کرنے کا حوصلہ ان کے اندر تھا. انتظار بھی صبر ہے. دیکھیں وہ اس وقت جب چوری کا الزام لگا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اس وقت جو خاموش رہنا وہ بھی تو صبر ہی تھا یوسف علیہ السلام کا. اور یوسف علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، قال لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں ہے تم پہ آج. سبحان اللہ، یعنی کوئی پکڑ نہیں تمہارے پر، کوئی اس کا یعنی کوئی سزا نہیں اس کی، کوئی تمہارے پر اس چیز کا جرم نہیں، کوئی گرفت نہیں. کتنا بڑا دل کسی انسان کا ہو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے جو میرے پاس زیادتی کی ہے اور تم بس اتنی سی بات کہہ کے اب یہ نہیں جا سکتے. ہمارے دل کتنے سخت ہو جاتے ہیں نا، ہم تو یہ کہتے ہیں ساری زندگی نہیں میں نے اب معاف کرنا اس کو. وہ تو کون سا معافی مانگنے آیا، نہ دوسرا معافی مانگنے آتا ہے، اور خود ہی اپنے دل میں سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں میں نے اس کو ساری زندگی نہیں معاف کرنا. اب وہ آ جائے تو پتہ نہیں اس کا حال کیا کریں گے. اللہ اکبر. اور کبھی اگر ہمیں موقع مل جائے کہ دوسرے کو اس کی غلطی کا احساس دلا دیں یا بدلے کا موقع آ جائے، ہمارے ہاتھ میں اتنی پاور آ جائے کہ دوسرا ہمارے سامنے ضرورت مند ہے یا دوسرا ہمارے سے معافی مانگنے آ گیا، تو وہ ہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کسی کا دل جیت بھی سکتے ہیں اور کسی کے دل میں اور اپنے لیے یعنی بالکل ہی اپنے سے بدزن بھی کر سکتے ہیں. اگر اس وقت آپ اس کے ساتھ اچھائی کا رویہ کرتے ہیں تو بہت دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں، کیونکہ آپ دوسرے کا دل جیت لیں تو یہ یعنی پیسہ کمانا اور وہ کرنا یہ آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیت لینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو کبھی کسی کو احساس نہ دلائیں کہ نہیں تم نے تو یہ کیا، تم نے تو وہ کیا. ہم نے معاف بھی کرنا ہو تو کتنے پہلے تانے دیتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، اور یہاں پہ وہ دیکھیں کوئی الزام ہی نہیں ہے تم پہ، جیسے کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہو. یعنی میں نہیں تم پہ کوئی الزام دوں گا، کوئی بلیم نہیں ہے. یاد کرا کے نہیں کہہ رہے، شرمندہ کرا کے نہیں کہہ رہے، بس تم پہ کوئی بلیم ہی نہیں. یغفر اللہ لکم، معاف کر دے گا اللہ تم کو. یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اچھا بعض یہاں پہ وقف کرتے ہیں، قال تثریب علیکم، تم پہ آج کوئی، تم پہ کوئی الزام نہیں، الیوم یغفر اللہ لکم، آج اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا، آج اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یعنی جس کے ساتھ، کیسے انہوں نے یہ کہا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی جب وہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا، ہے نا. حقوق العباد میں تو یہی ہوتا ہے نا، جس کا حق مارا ہوا ہے جب وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیوم پہ جا کے وقف کیا جائے اور پھر یغفر اللہ لکم، معاف کر دے گا اللہ تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. پھر مانا کیا ہوگا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ ہوا ہوا ارحم الراحمین، وہ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا. اللہ اکبر. تو یہ بجائے کہ بدلہ لیتے، اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ ہوتے نا محسنین، کہ معاف تو کیا، آگے الٹا دعا بھی کر رہے ہیں ان کے لیے کہ اللہ بھی معاف کر دے تمہیں. بہت بڑا دل چاہیے، لیکن محسن ایسے ہی نہیں پھر بنا جاتا. ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ نہ کیا نہ نہیں کیا محاورہ ہے کہ کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور پھٹکڑی اور لون اور وہ بھی نہ لگانا پڑے اور کام بھی ہو جائے، محسن بھی بن کے بیٹھ جائیں. تو یہ تو ہر ہر موقع کے اوپر بہت اعلیٰ ظرفی دکھانے کا کام ہے. ساری زندگی کٹ گئی ظلم ان کے سہتے سہتے، جو انہوں نے ظلم کیا اس کی کہانی کوئی ایک دن کی نہیں تھی، لیکن معاف کیسے ایک لمحے میں کر دیا، سبحان اللہ. بعض دفعہ انسان معاف بھی کرتا ہے نا تو ساتھ ایک دھونس کے ساتھ کرتا ہے، اچھا معاف کرا تمہیں، جاؤ کیا یاد کرو گے، کتنی اس کے اندر اپنی بڑائی اور وہ ہے، کیا یاد کرو گے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہاں پہ کچھ ایسا ہے ہی نہیں، کتنی پیارے ہمیں اخلاق مل رہے ہیں، ہمیں اسی طرح کے اخلاق آج اپنانے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک دعویٰ ہے اگر واقعی ایسے اخلاق اپنائے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے جب مکہ فتح ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داخل ہوئے تھے مکہ میں، کتنی عاجزی تھی، سر اتنا جھکا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے جب داخل ہوئے تو یہی سورت تلاوت فرما رہے تھے، اور جب کعبے پہ کھڑے ہو کے پاس کھڑے ہو کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام می. تو آگے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اخن کریم ابن اخن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ بیٹے ہیں، بھائی ہیں کریم کے، یعنی آپ بہت کرم کرنے والے ہیں، ہم آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ وہ شہر تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات نکلنا پڑا تھا، اتنے جان کے دشمن ہو گئے تھے، اور آج اس شہر میں آئے ہیں اور آپ کے پاس پاور ہے اور جو چاہیں کریں آپ ان کے ساتھ سلوک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اس لیے کہ یہی صورت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا تھا اس وقت جب عام الحزن تھا اور آپ کی ہمت بڑھائی تھی، اب جب فتح ہو گیا شہر تو یہی صورت پھر تلاوت فرمائی. جیسے کہ بالکل یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا تھا، اور اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام پوزیشن آف پاور میں آئے تو انہوں نے کیا کیا. پہلے ہمت بتانے کی بات ہے نا اسی صورت میں. تو جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھائی کو دھوکہ دے کے کنویں میں ڈال دیا، مارنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا دیکھیں آپ پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ آخری نہیں ہوں گے جن کے ساتھ یہ ہوگا، ایسے ہوتا رہے گا. لیکن ایسے میں یوسف علیہ السلام کا کردار کیا تھا، وہ یہ تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی, بھائی ہی تھے نا وہ, ایک ہی کنبے قبیلے خاندان قریش کے لوگ تھے, تو آپ بھی آج فاتح ہیں, آج بادشاہت آپ کے ہاتھ میں, آج اپر ہینڈ آپ کا ہے, تو یہی صورت آپ کو یاد آ گئی. اللہ اکبر. تو یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں, یعنی میں نے کتنا بڑا کارنامہ کر دیا, میری کیا بات ہے, میں بس تمہیں معاف کرتا ہوں, جاؤ کیا سو یاد کرو گے تم کس سے پالا پڑا تمہارا. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا, یہاں پہ بھی میں کہیں نہیں, نہ احسان جتانا, نہ اپنی بڑائی کا اظہار کرنا. اخلاق کی کتنی بلندی پہ ہیں یہ لوگ, ہم تو قریب قریب بھی نہیں کہیں بھٹکتے. اب مجھے بتائیں کہ ایسا کوئی کسی کے ساتھ کرے تو وہ انسان, سوچیں اس کے اوپر کیا اثر ہوگا, خود سوچیں کہ غلطی کی ہو کسی نے اور پھر وہ کسی کے پاس جائے تو وہ بجائے کہ غلطی کا بدلہ لے, بجائے کہ کوئی بات, وہ اتنا پیارا انسان ہو آگے سے کہ وہ ایسے کرے, سوچیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ بھائیوں کے دل میں کتنا بڑھ گیا ہوگا. لیکن اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو قربانی دینی پڑی, اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو صبر کرنا پڑا, لیکن یہ صبر کر کے دل جیت لیا انہوں نے. اذهبوا بقمیصی, فرمایا یوسف علیہ السلام نے, اب بھائیوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح معاملہ ہو گیا ہے باپ کے ساتھ, اور ایسے فرمایا لے جاؤ میری قمیص کو. اس کو آپ دیکھیں تھرڈ ٹائم قمیص کا ذکر آ رہا ہے, پہلی دفعہ جب بھیڑیے کھانے کی بات آئی تھی, دوسری دفعہ جو عورت نے بہکانے کی کوشش کی تھی, تیسری دفعہ یہاں پہ. تو پہلی دفعہ قمیص کیسے رحمت بن گئی, یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھ کے تو کہا تھا کہ کتنا رحم دل بھیڑیا جس نے میرے بیٹے کو کھا لیا لیکن قمیص نہیں پھاڑی, یعنی اس سے ان کو تسلی مل گئی تھی کہ میرا بیٹا زندہ ہے. دوسری دفعہ وہی قمیص جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کی بےگناہی کا ثبوت بنی. اب قمیص پھر یعنی کس چیز کے لیے ہے کہ اذهبوا بقمیصی هذا, اس کو لے جاؤ میری قمیص کو, فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا, پھر اس کو ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر تو آ جائے گا وہ دیکھنے والا, یعنی وہ ہو جائے گا دیکھنے والا, یہ میرا کرتا میری قمیص لے جاؤ. اب اس کے اندر کیا قمیص کے اندر کوئی جادو تھا, کیا تھا قمیص کے اندر؟ آت نہیں ہے. اصل میں دیکھیں پہلے خون آلود قمیص دیکھ کے رو رو کے بینائی چلی گئی یعقوب علیہ السلام کی, تو قمیص کا تو کوئی کمال نہیں ہے. اصل بات یہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے سبب بنا دے, جس چیز کو چاہے انسان کے لیے اس کے اندر خیر رکھ دے. ایک قمیص ہے, ایک چیز ہے, وہی انسان کے نفع کا باعث بھی بن سکتی ہے, وہی اس کو رلانے کا باعث بھی بن سکتی ہے. جیسے انسان ہوتے ہیں, ایک ہی انسان ہے, آپ کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور وہی انسان آپ کو ضرر پہنچانے والا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات ہے ہم لوگ زیادہ تر چیزوں کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں, قمیص کا بہت ذکر ہے, قمیص بہت ہو, قمیص کے اندر یہ فائدہ, نہیں قمیص کے اندر نہیں ہے. اللہ نے اس کو سبب بنا دیا, کہیں رلانے کا سبب بنا دیا اور اب بینائی واپس آنے کا سبب بنا دیا, تو ہے تو اصل اللہ کی طاقت ہی میں. اچھا ایک اور بات ہمیں جو یہ اس سے ملتی ہے, پچھلی آیت میں آپ دیکھیں اچھا پھر ایک بات پڑھ کے پھر اس کو کمپلیٹ کر کے پھر بات کرتے ہیں. واتونی بے اہلکم اجمعین, اور لے آؤ اپنے گھر والوں کو سب کے سب کو, سارے اپنی فیملی کو لے آؤ, سارے واپس فیملی موو ہو جائے, یعنی مصر لے آؤ. اب یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی صرف یہی نہیں کہ ان کو معاف کر دیا بلکہ کتنا بڑا ایک اور ہے. اب کہتے کہ وہیں پہ رہتے رہو, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو اب ہیلپ کروں, ٹھیک ہے معاف کر دیا مگر معاف ہی کیا آگے نہیں کچھ. احسان کا رویہ دیکھیں, ساری فیملی کے لیے خیر چاہیے کہ ان سب کو لے آؤ ایسے حالات کے اندر. دیکھیں ایک اتنی یعنی پاورفل پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فیملی کو لا کے یہاں پہ سیٹل کریں گے, کتنی عزت اور کتنی آپ آگے دیکھیں گے ان کی فیملی کو ملتی ہے, تو یہ بھی ان کے ساتھ ایک احسان ہے. کتنی دفعہ کوئی ایسا ہوا ہماری زندگی میں کہ ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو اور ہم اس کے لیے کوئی احسان کا رویہ رکھیں. کہیں نہ کہیں ہم یعنی کوئی ایسی بات نکالیں کہ یہ کوئی یعنی اس کی جس میں کہ اس کو ساتھ اچھائی کر لیں, ہم ایکسٹرا ہو کے آگے بڑھ کے اس کے ساتھ کریں. اب یہاں پہ دیکھیں ایکسٹرا آگے بڑھ کے کر رہے ہیں. یہی ہے نا, یوسف علیہ السلام صرف باہر سے حسین نہیں تھے, اندر سے بھی اتنے ہی خوبصورت تھے کہ جو ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی احسان کا رویہ کر رہے ہیں, زیادتی کرنے والوں کے ساتھ بھی خیر کر رہے ہیں, اور ان کی لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں. ولما فصلت العیر, اور جب جدا ہوا قافلہ, یعنی اب قافلہ یہاں سے چلا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 7-8 دن کا یعنی فاصلہ تھا جو کنعان سے وہاں تک کا تھا. جب یہ فاصلہ اب یہ مصر سے روانہ قافلہ روانہ ہوا ہے. قال ابوہم, تو وہ جو باپ فلسطین میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا, انی لاجد ریح یوسف, البتہ میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو, مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب کہاں فاصلہ اتنا زیادہ ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے باپ کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفنیدون, اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور عباس نے کہا یہاں پہ آگے کی بات حذف ہے کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو میں تمہیں اور بھی کچھ باتیں بتا دوں کہ میں تو یوسف کے لیے باہر جا کے استقبال کروں. یہ بات ہی کیونکہ ہے نا, اگر نہیں تم بہکا ہوا مجھے پاؤ مجھے کہو تو میں کیا, پھر آگے بات نہیں ہے نا یہاں پہ, تو وہ بات حذف ہے کہ پھر میں اور بھی زیادہ تمہیں باتیں بتاؤں. اور تو وہ وہاں سے چلے اور انہوں نے یہ بات کہہ دی. اب آپ اس میں اتنی میریکل دیکھیں اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں پڑے ہوئے ہیں تب باپ نے نہیں کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, حالانکہ کتنا قریب تھا کنواں, اور یہ 8 دن کے سفر پہ ابھی بھائی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے. اس سے پتا چلتا ہے نا کہ یہ ایک معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ چاہے, جس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی اس وقت ان کو بالکل بے خبر رکھا, وہ پتہ ہی نہیں ان کو کہ کہاں پہ. اسی لیے ہم یہاں سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا, تو اس وقت بالکل نہیں پتہ چلا. اور اب جب اللہ کو مقصود ہے ان کا ملانا تو اب ان کو خوشبو بھی آ رہی ہے. قالوا, انہوں نے کہا, تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, اب یہ ظاہر ہے یہ کس نے کہا ہوگا, گھر والوں نے, پوتوں نے, خاندان والوں نے, قسم اللہ کی آپ تو بالکل کوئی پرانے خبط میں مبتلا ہیں, پرانی آپ باتیں آپ بھولتے ہی نہیں ہیں, وہی باتیں ایک ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. اب یہ سوچ لیں کہ انداز جو اخوان یوسف کا تھا وہی باقی گھر والوں کا, اب کتنا فرق پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام کے کردار میں اور ان کے باقی خاندان کے کردار میں. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, اور دیکھو رویے کیسے ہیں. لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں نا, با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جو ادب والا تھا تو اس نے کیا پایا, اور جو بے ادب ہے تو وہ تو کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکے. کبھی انسان کو اپنے اخلاق کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے اخلاق تو ایسے بگڑے ہوئے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے وہ چیزیں نہیں ملتی جو دوسروں کو ملی, جو ان کو نعمتیں ملی. اب دیکھیں ان کا طریقہ کس طرح تھا اپنے بڑے سے بات کرنے کا, حالانکہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ہے جو غم میں گھل رہا ہے, اور پہلے ایک نے یہ بات کی, اب آگے خاندان والے بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اسباب بنا دیتا ہے. کرتا ایک سبب بنا فائدہ پہنچانے کا, اللہ نے جب چاہا اس کے ذریعے فائدہ پہنچا دیا. جب چاہا تو کچھ بھی نہیں تھا, کرتا اس وقت بھی آیا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. فلما انجا البشیر, پھر جب آ گیا بشارت دینے والا. اب کون تھا بشارت دینے والا؟ کہا جاتا ہے کہ یہی بیٹا تھا جس نے پہلے وہ جو قمیض کے اوپر خون لگایا تھا اور لے کر آیا تھا باپ کے سامنے. اب اس کو اتنی زیادہ گلٹ تھی کہ اس نے کہا کہ میں نے ہی پہلے نقصان کیا تھا, اب میں ہی قمیض لے کر جاؤں گا, میں ہی جا کے باپ کی آنکھوں پہ رکھوں گا. تو اس نے یعنی اس وہی لے کے قمیض آتا ہے. تو جب وہ آیا قمیض لے کے, القاہ علی وجہی, تو اس نے رکھ دی اس کے چہرے پہ, ڈال دی اس کے چہرے پہ, فرتد بصیرہ, تو ہو گیا وہ دیکھنے والا. اب قمیض ڈالتے ہی یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی. قال الم اقل لکم, اور انہوں نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے, انی عالم من اللہ ما لا تعلمون, کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ نہیں کہا, میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ وہ زندہ ہے, میری بات ہی نہیں تم لوگ سنتے, مجھے ایسے کہتے ہو. ہمیں کوئی بات پوری ہو جائے نا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہم بہت یعنی علم والے, اس میں بھی اپنے علم کی دھوستی, میں تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایسے ہونا, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. یہ نہیں کہا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا, میرا تو پہلے ہی یہ علم تھا مجھے. انی عالم من اللہ, اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. قالو, انہوں نے کہا, اب بیٹوں کو ریئلائز ہوا. اب دیکھیں پہلے یوسف علیہ السلام سے انہوں نے معافی مانگی, اب باپ سے آ کے کہہ رہے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے ابا جان بخشش مانگے ہمارے لیے ہمارے گناہوں, ہمارے گناہوں کی آپ اللہ سے ہی بخشش مانگے. انا کنا خواتین, اب یہاں پہ آ کے بھی کنفیس کر رہے ہیں کہ ہم واقعی ہم غلط کار تھے, ہم نے غلطی کی تھی, ہم سے گناہ ہوا ہے. ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم غلط کریں تو اس کے بعد ہمیں اپنی ہماری غلطیاں ہمیں نظر آنے لگیں اور ہم اتنا حوصلہ بھی رکھ سکیں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر سکیں. کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے, اور خاص طور پہ بندوں کے حق میں اگر کمی کی ہو تو ان سے معافی مانگنا تو اور بھی مشکل لگتا ہے, اللہ کے سامنے معافی مانگنا پھر بھی آسان لگتا ہے. کہتے ہیں انسان کو کیسے کہیں, لیکن یہ واقعی شرمندہ تھے, اسی وجہ سے آ کے اپنے باپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ابا جان ہمیں ہمارے لیے بخشش مانگے. یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ ہمیں بخش دیں؟ انہوں نے باپ کے ساتھ بھی تو ایک زیادتی کی تھی نا, یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں یعنی ان سے معافی مانگی ایک طرح سے, یہاں پہ باپ سے کہا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگے. اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں, ایک یہ کہ وہ جانتے تھے کہ باپ جو ہے نا اللہ کا نبی ہے, یہ اللہ سے معافی مانگے گا تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. نمبر ٹو وہ یہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے باپ تبھی مانگے گا نا جب اللہ نے معاف کر, جب باپ نے معاف کر دیا ہوگا تو اللہ سے ہمارے لیے بھی معافی مانگے گا. تو یہ دو باتیں اس میں پتہ چلتی ہیں, اور ہمیں اتنی بڑی بات یہاں پہ ایک میسج ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اتنے آگے جا کے جو لوگ قتل تک کا پروگرام بنا سکتے ہیں, کتنی یعنی کتنا بڑا ایک گناہ کی بات ہے, جو لوگ اس حد تک پہنچ گئے انہوں نے بھی ایک دن اللہ نے ان کو توفیق دی, وہ بھی ایک دن پلٹ آئے, انہوں نے معافی مانگی. یعنی کسی سے بھی ہم مایوس نہیں ہو سکتے, کتنا ہی بڑا کوئی قصور کر دیں اگر وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا, مگر شرط کیا ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے, اس کے اوپر شرمندہ ہو, اور جب آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے آپ خود اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور خود اس بندے سے معافی مانگتے ہیں, تب آپ پھر کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے معافی مانگیں اللہ سے, آپ بھی میرے لیے بخشش کی دعا کریں. یہ نہیں کہ خود تو میں نے مانگنی نہیں, نہ میرے سے خود کچھ غلطی ہوئی ہے, چلیں جی آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. آپ کو پہلے تو خود اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے, پھر آپ کسی کو کہیں گے. جیسے یہ لوگ پہلے خود دعا کر رہے ہیں, پہلے خود معافی مانگ رہے ہیں, پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں. اور جو خود کو گناہگار ہی نہیں سمجھے, جو اس کا اقرار ہی نہیں کرے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے, پھر کس بات کی معافی. تو اور دوسری, اس کے اندر بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ انسان کی اللہ کی نظر میں جو مقام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جس پہ اس نے زندگی کا سٹارٹ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جس پہ اس نے اپنی زندگی کا اینڈ کیا ہو. یہ بہت بڑی ہمارے لیے حوصلے دینے والی اور امید باندھنے والی بات ہے. یہاں پہ اخوان یوسف کو دیکھیں نا, سٹارٹ کیا, یہ سورت کا سٹارٹ میں آپ کیا پڑھتے ہیں, سٹارٹ میں قاتل بننے والے تھے, مطلب انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تھی نا, اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ آخر میں ان کو معاف کر دیا گیا. بلکہ نہ صرف معافی ملی, یہ بھی بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی بھی ان کو نبوتیں بھی ملی, یا بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ یعنی چلو اگر ہم نبوت نہیں بھی سمجھے اور ان کو اسرائیلی روایت سمجھے تو دین کی طرف بلانے والے بن گئے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو خواب میں کیا آیا تھا, یہ بھائی کس صورت میں آئے تھے خواب میں, تاروں کی صورت میں, تو چاند تو نہیں بن سکے تھے, اتنا اونچا مقام ملتا, مگر تارے ضرور بنے تھے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ان کی بخشش ہوئی تھی. وہ جو یوسف جیسے بھائی کو, اتنے معصوم بھائی کو کنویں میں پھینک دینے والے تھے, ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے, تو ہماری نہیں ہو سکتی کیا؟ اور اگر اللہ نے ان کو چن لیا اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے, تو اگر ہم بخشش مانگے اور ہم ارادہ کریں نیک نیتی کے ساتھ, واقعی توبہ کر کے نئی زندگی شروع کر دیں, تو کیا ہمارے سے اللہ نہیں یہ کام لے سکتا؟ بہت اس کے اندر حوصلہ ہے. کسی کی بھی اس سے نہیں مایوس ہوں کہ کون آج آپ کسی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں تو کل کو وہ کیسے پلٹ آئے, اور نہ اپنی بخشش سے مایوس ہوں کہ میری کیسے ہو سکتی. قالا, کہا کس نے, یعقوب علیہ السلام, سوف ان قریب. اب میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا سین جیسے سیقول میں اور سوفا میں کیا فرق ہے, دونوں کا معنی ان قریب کرتے ہیں. سوفا جیسے لفظ بڑا سا ہے نا سارا, تو اسی طرح اس میں فاصلہ بھی تھوڑی دیر کا, یعنی کیسے ہم انگلش میں اس کو کریں گے, جیسے ہم کہیں کہ سون اور ہم کہیں کہ رائٹ اوے کوئی چیز کر دینا, فوری کر دینا, وہ سین سے صرف ہوگا. سوفا جیسے سون, ہاں میں کروں گا, یعنی اس میں تھوڑی دیر ہوگی, لیکن ان قریب, لیکن ان قریب دونوں کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں اس لیے پتہ نہیں چلتا. استغفر لکم ربی, میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے. اب یہ انہوں نے کیوں کہا, یہ کیوں نہیں کہا میں فوری طور پہ ابھی بخشش مانگتا ہوں. یہ بیان کیا جاتا ہے اس میں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں رات کے آخری پہر میں دعا کروں ان کے لیے, آخری پہر میں, اس لیے انہوں نے یہ ڈیلے کیا, کیونکہ وہ وقت سب سے زیادہ قبولیت کا وقت ہے. بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کی آخری جو لاسٹ ون تھرڈ پارٹ ہے اس میں زمین سے قریب تر آسمان پہ نزول فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں. سوچیں جو گناہگار ہیں اس وقت اٹھ کے مانگے نا, جس وقت دینے والا خود دروازہ کھول کے کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو کہ کس نے لینا ہے مجھ سے لے لے. ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کسی کے دروازے پہ جا کے نوک کرتے ہیں پھر وہ دروازہ کھولتا ہے, ایک ٹائم ہے وہ دروازہ کھول کے کھڑا ہوا ہے. مثلا مثال کے طور پہ آپ نے کسی بڑے منسٹر اور اسے ملنا ہے, ان سے تو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اللہ کے پاس تو بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن جسٹ آپ کو ایگزامپل کے لیے بتا رہی ہوں. آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ نوک کرتے ہیں اس کا دروازہ, ایک وقت ہے کہ آپ کو پتا ہے ٹائم کے فلان ٹائم کے اوپر وہ جن کے ساتھ میرا کام ہے وہ خود باہر آ کے لوگوں سے درخواستیں لیتے ہیں, تو آپ کہیں گے نا کہ اس ٹائم پہ میں پہنچ جاؤں چاہے جیسے تیسے پہنچوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے جو اسپیشل لوگوں کے لیے, یہ اسپیشل ٹائم ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کھول دیتے ہیں. ہاں سارا دن بھی اللہ سنتا ہے, لیکن اس اسپیشل ٹائم پہ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں. وہ دینے والا جب پوچھ رہا ہو تو پھر اس وقت لینے والے سو رہے ہوں, یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا. دینے والا پوچھ رہا ہے کہ کوئی ہے جو لینا چاہتا ہے, اور یہ جو لینے والے ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں, وہ سوئے پڑے. اگر واقعی ہمیں اپنے گناہوں کا اتنا احساس ہے تو اس وقت اٹھ کے والمستغفرین بلا سہار, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو توبہ استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت, یعنی یہ جو ون تھرڈ نائٹ لاسٹ کی ہے اس وقت مغفرت مانگتے ہیں. یا آپ کو کچھ بھی چاہیے اس وقت مانگے, تو وہ کہتے ہیں میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے. اب دیکھیں پہلے نہیں یہ بات ہوئی کہ وہ پہلے کہتے رہتے میں تم سے بخشش تمہارے لیے بخشش مانگتا ہوں رب سے, تم نے یہ کام کر دی. اب جب بیٹوں نے کہا ہے نا کہ ہم ہمارے لیے بخشش مانگیں, تب وہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب تک انسان کے اندر خود نہ احساس ہو تب تک دوسرا اس کے لیے مانگتا رہے. اب میں کسی کے لیے کہتی ہوں اللہ اس کو معاف کر دے, اب وہ تو اپنے لیے معافی نہیں چاہتا, وہ تو اپنے لیے نہیں سمجھتا کہ میری کوئی ایسی بات ہے کہ جس پہ مجھے معافی مانگنی چاہیے, تو اس کی کیا معافی ہوگی. انہو هو الغفور الرحیم, تو بے شک وہ بہت بخشنے والا رحیم ہے. فلما دخلوا علی یوسف, پھر جب وہ داخل ہوئے اوپر یوسف کے, یعنی اب کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً میں نے جیسے آپ کو بتایا کہیں 72 ہے, کہیں 67 ہے, کہیں 93 ہے, اتنے لوگ تھے, مار دور تھے, ظاہر ہے پورے خاندان تھے ان کے, وہ سارے کے سارے مصر چھوڑ کے داخل ہوتے ہیں. تو اس وقت بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے یعنی جو شاہی اپنے لوگ تھے, رائل ڈیلیگیشن جو بھی بڑا ان کے وہ وفد تھا اس کو لے کے, اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ 4000 سپاہی تھے جو سلامی دینے کے لیے نکلے تھے, اور یوسف علیہ السلام باہر نکل کے ان کا استقبال کرتے ہیں, ان کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو فلما دخلوا علی یوسف, جب وہ داخل ہوئے یوسف پہ, آوا الیہ ابویہ, تو انہوں نے آوا پناہ دی یعنی بٹھا لیا, کمفرٹ دی اپنے والدین کو اپنے ساتھ, یعنی اپنے اچھی طرح ریسیو کر کے اپنے پاس بٹھایا. وقال ادخلوا مصر, اور فرمایا داخل ہو جاؤ مصر میں, انشاء اللہ آمینین, آپ انشاء اللہ یہاں پہ امن کے ساتھ رہیں گے. اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ دعا کریں تو کبھی دعا میں انشاء اللہ نہیں کہنا, پہلے بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی, جیسے اللہ مجھے شفا دے دے انشاء اللہ نہیں, آمین, اللہ مجھے شفا دے دے انشاء اللہ نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھے معاف کر دے انشاء اللہ, نو دس از رانگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو انشاء اللہ مت کہو, کیونکہ انشاء اللہ کا مطلب کیا دیکھیں, اگر اللہ نے چاہا آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے اگر اللہ نے چاہا تو اللہ شفا دے دے, نہیں چاہتا تو اللہ نے جب دینا ہے نا تو اس کی چاہت ہوگی ہی تو دے گا, ایسے نہیں کہ کوئی اسے دوست سے یا نعوذ باللہ کوئی مجبور کر کے اس کو اسے دلا رہا ہے, وہ تو تبھی دے گا نا جب اس کی مرضی ہوگی, تو پھر انشاءاللہ کی ضرورت نہیں. اگر اللہ تو نے دینا ہے تو دے, نہیں دینا تو نہ دے, یہ تو غلط بات ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو یوسف علیہ السلام نے کہا وہ کس سینس میں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے آپ انٹر ہو جائیں, یہ وہ والا انشاءاللہ نہیں جو ہم کہتے ہیں, یعنی اللہ کے نام سے آپ یہاں پہ محفوظ رہیں گے, آپ یہاں پہ پیسفل رہیں گے, امن میں رہیں گے, اور اللہ کے نام سے یعنی اس کے نام کی برکت سے آپ یہاں پہ انٹر ہوں. اور مصر کے ایئرپورٹ پہ بھی یہ اسی طرح آیت کا یہ حصہ لکھا ہوا ہے, ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین. تو یہ جو ہے ان کو انہوں نے داخل کیا وہاں پہ. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ 67 یا جتنے بھی لوگ تھے جب یہ مصر میں داخل ہوئے, تو یہاں سے ان کی نئی جو سمجھ لیں ہسٹری ان کی شروع ہوتی ہے, یہاں سے بنی اسرائیل کی. یہ جو ہم نے ساری سورہ بقرہ میں اس میں پڑھی ہے نا بنی اسرائیل, اور وہ مصر میں فرعون کے انڈر وہ کتنا ظلم سہ رہے تھے, وہ کیسے آئے تھے مصر, दिस इज द स्टार्ट. समझ आ गई बात? दिस इज द स्टार्ट कि अब वो यहाँ पे आए, यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको रखा और यहाँ पे बड़े एस्टेब्लिश हुए वो. और जाहिर है वो इतने बड़े बादशाह के, यानी उसके, यूसुफ अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ी पोजीशन थी, तो उनके फैमिली थे, बड़ी इज्जत से रहे, बड़ा अच्छा रहा और 500 ईयर्स तक बहुत बहुत खुशहाली में रहे यहाँ पे. उसके बाद फिर फिरौन ने गुलाम बना लिया और वो जो सारी बातें आप बनी सूरह बकरा में पढ़ते रहे हैं, क्या क्या इनके ऊपर, और उसके बाद भी आपने पढ़ी क्या क्या इनके ऊपर जुल्म होते रहे, फिर कैसे, जो सारा हम पढ़ चुके हैं. तो लेकिन जब आप हिस्ट्री में देखना चाहेंगे तो अब आपको समझ आ गई होगी कि बनी इसराइल वो मुकद्दस जमीन से यहां तक कैसे पहुंचे थे, जिस तक ये वापस फिर जाना चाहते थे जब मूसा अलैहिस्सलाम की भी बीच में वफात हो गई थी और ये फिरते रहे थे और मुकद्दस जमीन में एंटर होना चाह रहे थे ना. ये इस वक्त फिरौन की हुकूमत नहीं, ये और लोग हैं. और इसके बाद फिरौन की जब हुकूमत आई थी तो फिर उसने बड़ा जुल्म सितम किया था इन पे. तो यानी अच्छा, तो अब हमने जब दुआ किया करनी है तो याद रखना है कि दुआ में फर्म हो, डावा डोलना हो, अल्लाह तू चाहे तो दे, अल्लाह तू चाहे तो ना दे. यानी कि ये भी कोई चॉइस थी कि अल्लाह ना चाहता तो फिर आपने पता नहीं दिला लेना था उससे? नहीं, कहीं अल्लाह तू मुझे दे दे, अल्लाह को कोई फोर्स नहीं कर सकता. अच्छा, वराफा अब वही है अल अर्श, और उन्होंने ऊपर बिठा लिया अपने वालदैन को अर्श पे, यानी तख्त पे बिठा लिया. अब इनके वालदैन का क्या बना, वो तो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन इनकी वालदा का तो इंतकाल हो चुका था बचपन में. तो कहा जाता है कि उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने इनकी खाला से, जो इनकी अपनी बीवी जो फौत हो गई थी, उनकी बहन लिया से निकाह कर लिया था. तो उनको यहाँ पे माँ बाप कहा जा रहा है. वैसे भी खाला के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खाला होती है वो माँ बजा होती है, यानी माँ के कायम मकाम होती है. माँ वाला उसका जो स्टेटस या मकाम या जो भी है, किसी और रिश्ते को नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फूफी को नहीं कहा, कोई और को नहीं कहा, खाला को फरमाया कि जो खाला की मोहब्बत होती है ना वो फूफी की नहीं हो सकती, खाला का प्यार माँ जैसा होता है. सुभान अल्लाह, और इट्स ट्रू. अगर आप खाला हैं या कुछ है तो आप जान सकती हैं इस चीज को. तो उस लिहाज से भी, और दूसरी के एक सौतेली माँ थी तो उनको भी ऐसे ही समझा, माँ का ही मकाम दिया. तो आप, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने साथ वहां पे बिठाया तख्त पे, वखरू लहू सुज्जदन, और वो सब गिर गए उनके लिए सज्दा करते गए, सज्दे में गिर गए सब. अब ये यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की समझ लें दुनियावी तरक्की में वैसे कोई उस तरह से हाथ नहीं है याकूब अलैहिस्सलाम का, एक्सेप्ट वो जिन्होंने उनको अखलाक सिखाया था और वो उनको जो अकीदा या दीन सिखाया था जिस वक्त वो बचपन में थे. लेकिन देखें वालदैन का वो कितना इकराम करते हैं, वालदैन को कितनी इज्जत देते हैं. अब के वो बच्चे हों तो वो कहें अब आपने हमारे लिए क्या किया, आपने कौन सा कोई हमारे लिए कुछ किया, तो सब कुछ लेके भी ये कहते देते हैं. लेकिन यहाँ पे देखें फिर भी उनकी इज्जत और उनकी वो ये अंबिया का तरीका देखें. इसलिए कि जो वालदैन की दुआएं हैं और वो तो बाहर हाल इंसान के साथ रहती है ना, ये भी एक बात है. तो ये जो उन्होंने सजदा किया, ये किस किस्म का सजदा है? अब ये याद रखें कि उनकी शरीयत में सजदा ताजीमी जो था वो जायज था, मगर हमें इससे मना कर दिया गया, हमारे लिए ये जायज नहीं है, हमारी शरीयत के अंदर ये हराम कर दिया गया सजदा ताजीमी. यानी ताजीम के तौर पे एज अ रिस्पेक्ट भी आप सजदा नहीं कर सकते. यही वो सजदा था जो मलाइका ने किया था आदम अलैहिस्सलाम को. तो ये पहली शरीयतों में था या पहले जाती थी, मगर अब इस शिर्क के शायबी की वजह से कि कहीं कहीं कोई शिर्क ना हो जाए, बिल्कुल मना कर दिया गया. और सजदे में रुकू की जो पोजीशन है ना, उसको भी सजदा ही कहा जाता है. तो हो सकता है वो रुकू की पोजीशन में चले गए, हो सकता है वो बिल्कुल सजदे के अंदर गिर गए. तो क्योंकि यहाँ पे है ना खर्रू के, भाई गिर गए आवाज के साथ, तो इससे लगता है कि सजदे में ही चले गए. मगर जिस पोजीशन में भी गए, ये सजदा ताजीमी, सजदा इबादत नहीं है. मलाइका ने भी जो आदम अलैहिस्सलाम को किया था वो सजदा इबादत नहीं था, सजदा ताजीमी था. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ نے جب شام سے آئے اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا اپنے بڑوں کو بڑے سجدے کر رہے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں, تو وہ آئے مسجد میں اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تم نے یہ کہاں سے سیکھا, یعنی کیسی یہ بات ہے, کیسی بات یہ کر رہے ہو؟ تو پھر یہ ابو داؤد میں یہ روایت ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ آپ ہمارے لیے اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کی تعظیم کریں. آپ نے فرمایا نہیں, کبھی نہیں ایسے کرنا, اس لیے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے انسان کے آگے سجدہ کرے. اگر میں کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے, لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے. تو کہاں یہ کہ کوئی استاد ہے یا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی پیر صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے, کوئی عالم ہے یا والدین بھی ہوں, ان کے آگے بھی آپ رکوع کی پوزیشن میں جھک نہیں سکتے. نہ رکوع کی پوزیشن, سجدہ تو دور کی بات ہے, کسی کے لیے آگے ایسے جھکا نہیں جا سکتا. ایون یہاں پہ کراٹے وغیرہ کھیلتے ہیں تو اس میں آگے جھکتے ہیں, یہ ان کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے مذہب کے اندر یہ حرام ہے, وی کین ناٹ ڈو دس, یہ جھکنا اس طرح منع ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیمی سجدہ نہیں ہو سکتا جائز, تو مجھے بتائیں اور کون سے پیر فقیر پتہ نہیں کیا کیا شیخ بزرگ ان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا؟ اگر جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا جائز ہو جاتا نا, جب ان کو نہیں ہوا تو پھر کیسے ہو سکتا کسی اور کے لیے؟ تو تب انہوں نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے, وقال یا ابتی, فرمایا میرے ابا جان, ھذا تاویل رؤیا من قبل, یہ ہے تاویل میری اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا اس وقت, پہلے جو میں نے دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے. اب دیکھیں بعض کہتے ہیں 40 سال گزر گئے تھے, 40 سال کے بعد خواب کی تعبیر آئی. ہم سوچتے ہیں کہ آج رات کو خواب دیکھا صبح کو وہ پتہ نہیں پورا ہو جانا, ایسا نہیں ہوتا. 40 سال لگے اس خواب کو پورا ہونے میں, لیکن یعنی خواب جو انبیاء کے ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں, ٹائم لگ سکتا ہے مگر وہ پورے ہوتے ہیں. اور اس میں بھی آپ یہاں پہ اگین نوٹ کریں اس بات کو کہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے, یہ نہیں فرمایا دیکھا میں نے خواب نہیں دیکھا تھا اس وقت, میں نے آپ کو بتایا تھا نا دیکھا وہی میرا خواب ہے. تو اپنے خواب دیکھنے میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, اگر آپ کا کہیں خواب سچا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ اللہ نے کسی کو دکھا دیا. اور پھر آپ یہاں پہ دیکھیں ایک اور بات کہ یوسف علیہ السلام اتنے عرصے کے بعد ماں باپ کے ساتھ ملے ہیں اور وہ ہیں, اب یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی اور ہوئے تو وہ یہ ہو کہ رونا دھونا یہ وہ کہ بھئی اتنے عرصے کے بعد مل رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے اور اب پرانی ساری باتیں اور ان کو بھی رولا رہے ہیں اور خود بھی رو رہے ہیں, وہ کچھ نہیں ہو رہا, بلکہ ان کا طریقہ دیکھیں. جب والد سے ملتے ہیں فرما رہے ہیں یہ میرے خواب کی یہ تعبیر ہے, قد جا لہا ربی حقا, میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا, میرے رب نے میری جو خواب تھا اس کو اس کی تعبیر یہ میرے آگے کر دی. اور وقد احسن بی, اور تحقیق اس نے احسان کیا میرے ساتھ. یہ بات کو نوٹ کریں کہ یعنی بجائے رونے دھونے کے اس کے, ہم تو جیسے اچھی بھلی زندگی بھی گزر رہی ہوگی تو اس کے اندر بھی کوئی رونے کا پہلو نکال ہی لیتے ہیں گے, اب یہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت وہ, یعنی نعمتوں کو نہیں دیکھتے, جو کوئی ایک بھی ہمیں کوئی پرابلم یا وہ ہوگی اس کو ساری زندگی کے اوپر جیسے چھا جاتی ہے, اس کو اتنا نمایاں کرتے ہیں, اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جیسے پوری زندگی ہماری تباہ ہو گئی, ایسی نہیں ہوتی بات. اس کے مقابلے میں کروڑوں کروڑوں نعمتیں ہم انجوائے کر رہے تھے, ان کا کوئی احساس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام یہ جو بات آگے کر رہے ہیں, یہ 3 فیزز میں جو ان کی لائف کے 3 فیزز گزرے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں, لیکن آپ نوٹ کرنا سبحان اللہ کہ کیسے وہ ان فیزز کو یعنی ان کی ترتیب کیسے رکھتے ہیں, ترتیب کیسے انہوں نے الٹ کر دیں. اب آپ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا تھا, شروع میں بھائیوں نے ظلم کیا تھا, کنویں میں ڈالا تھا, اس کے بعد ماں باپ سے اتنی لمبی جدائی رہی, اس کے بعد قید خانے میں تکلیف, ٹھیک ہے. اب وہ کیسے بیان کر رہے ہیں, بالکل الٹ کر دیا. سب سے پہلے قید خانے کی بات کی, اور اس میں یہ نہیں کہ میرے قید خانے کے اندر اتنی تکلیف ہوئی اتنے سال میں ماتا تھا. قد احسن بی, اللہ نے اس نے احسان کیا میرے ساتھ. پہلے یہ کہ اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا, یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے. پھر دوسرا اس میں بھی میرا نہیں کمال, اللہ نے سچ کر دکھایا. اس کے بعد کیا, اس نے احسان کیا میرے ساتھ. اب غم نہیں پرول لے کہ بھائی وہ دیکھو ایسے ہوا, نہیں, احسان کی بات پہلے, میرے ساتھ احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن, کہ اس نے مجھے سجن سے نکال دیا. دیکھیں وہاں پہ یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے تھے نا, کسی کو نہیں پتا تھا یہاں پڑے ہوئے, بھولے رہتے تو بھولے ہی رہتے لوگ, کس کو کہاں یاد آنا تھا کہ کوئی یوسف بھی تھا. 7 سال تو گزر گئے تھے, نہ ان لوگوں کو یاد آیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تھوڑی مدت کے لیے اس کو ڈال دیتے ہیں قید خانے میں, فی الحال تو اس کو سائڈ پہ کرو. ان کو بھی نہیں یاد تھا, کسی کو بھی نہیں یاد تھا. اللہ نے ہی کیا سبب بنایا اور ان کو یہاں سے نکالا. تو اللہ کا احسان, بجائے کہ قید خانے کی تکلیفوں کا رونا روتے, وہ اس احسان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے نکالا وہاں. یہ نہیں کہا میرا کیا قصور تھا, میں اتنے سال وہاں رہا, پہلے غلامی کرتا رہا ان کے گھروں کی, اس کے بعد پھر اتنی مصیبت کے اندر پڑ گیا, اس کے بعد پھر مجھے ہی اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیا, کتنا ظلم ہے یہ. لیکن دیکھیں شکر گزاری یہی ہوتی ہے کہ انسان ہر بات کے اندر نا جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس پہلو کو نمایاں کرے, اور یہ ناشکری ہے. انسان اچھے پہلو کو تو بھول جائے, نکالا بھی تو اللہ نے ہی نا, پھر اس کو بھول جائے اور اس چیز کے اوپر روتا رہے, بس دیکھو میرے وہاں کے دن کیسے گزرے, مجھے وہاں پہ کھانے کو یہ نہیں. سوچیں آپ اس وقت کی جیلوں کی کیا سچویشن ہوگی اگر آج کی, یہ جب اتنے ہیومن رائٹس اور اتنی کی بات ہوتی ہے, تو اب وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اب کی کیا حالات ہیں. تو اس زمانے میں تو ہزاروں سال پہلے کیا ہوتی ہوگی جیل, اس میں ایک معصوم پیغمبر, انسان سوچے نا کس حال میں تھے وہ, لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑ کے انہوں نے کہا اللہ نے احسان کیا مجھے وہاں سے نکال دیا, شکر ہے اس کا. احسان کی بات پہلے اللہ تعالیٰ کی, یعنی اس میں بھی ایک شکر گزاری کا پہلو آتا ہے. جو ہی کوئی ایسا کہے گا کتنی شکر گزاری آتی نا, شکر ہے اللہ نے نکال دیا, اور ظلم کا کوئی ذکر ہی نہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد نمبر 2 کیا بتایا, اب دیکھیں ترتیب آپ دیکھیے گا. وجاء بكم من البدو من بعد, اچھا من بعد کو بعد میں کرتے ہیں. وجاء بكم من البدو, اس کے بعد لے آیا آپ کو جنگل سے, یعنی آپ بادیہ نشین تھے, آپ وہاں پہ, ظاہر ہے فلسطین تو کوئی اتنا جس کو آپ کہیں گے ترقی یافتہ جیسے بہت کوئی بگ سٹی یا اس طرح سے نہیں تھا جیسے مصر تھا. مصر تو جیسے آپ سمجھیں گے نیو یارک سٹی ہو اور کوئی چھوٹا سا علاقہ جو ریموٹ سا ہو, تو اس کا تو کمپیریزن نہیں ہو سکتا نا. تو اب یہ بھی اللہ یہ شکر گزاری ہے کہ میرے خاندان کو میرے سے ملا دیا, ان کو وہاں سے اٹھا کے اس بڑے شہر میں لے آیا, یہ بھی اس کا شکر ہے. سبحان اللہ کتنی عاجزی ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے نہیں ذکر کیا کہ وہ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا اور اس طرح تھا, کہ اگر وہ یہ ذکر کرتے تو بھائیوں کو شرمندگی ہوتی. ظاہر ایک صرف اگر یہ بھی کہہ دیتے نا اور میں مجھے کنویں میں ڈالا گیا, شکر ہے اللہ نے مجھے کنویں سے نکال لیا, تو اس کے اندر بھی ایک ہڈن ہے کہ یہ تو بات تھی نا کہ بھائیوں تم نے ہی مجھے ڈالا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو یہ ہوتی کہ ہم نے ڈالا تھا, یاد آ جاتا نا, اور میری تو وہاں پہ جان جانے کا خطرہ تھا لیکن اللہ نے مجھے نکال دیا. کچھ ایسی بات کنویں کی بات ہی نہیں کی, حالانکہ کنواں زیادہ خطرناک تھا یا جیل بتائیں, کنواں زیادہ خطرناک تھا نا, وہاں پہ جان بھی جا سکتی تھی ان کی, وہاں پہ کوئی ساتھی نہیں تھا, وہاں پہ بچے تھے وہ اس وقت, جیل میں تو پھر جوان تھے, جیل میں تو پھر کوئی اور ساتھی تھے, جیل میں تو پھر بھی کوئی جان تو نہیں چلی جانی تھی. تو اس خطرناک چیز کو چھوڑ کے انہوں نے جیل کی بات کی, تو کنویں کا ذکر کرتے تو بھائیوں کو یاد آ جاتا, ان کو برا لگتا, وہ امبیرس ہوتے, تو جیسے ہوا ہی نہیں وہ کچھ, اس کا ذکر ہی نہیں کیا, اس لیے کہ معاف کر چکے تھے نا, کہہ چکے تھے لا تصریب علیکم الیوم, اب سے تمہارے پر کوئی نہیں الزام. اب اگر یہ بات کرتے تو سمجھ لیں وہ زخموں کو دوبارہ کھرچنا ہے نا, اور پھر والدین سے جو اتنی جدائی ہوئی, اب اس کے اوپر کہتے ہیں میں تو آپ سے اتنی دور رہا, اتنے دن میرے ساتھ یہ ہوتا رہا, کتنے کچھ باتیں ہوتی ہیں, ہم اپنے دکھ بولنے لگتے ہیں تو بس پھر وہ ہٹتے ہی نہیں, سارا دن ہی چاہے گزر جائے. کیوں یاد کرتے ہیں ان دنوں کو جو دکھ والے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں یاد کرتے وہ دیس جو آپ نے, اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا اور ان مشکلات سے نکالا؟ اور بیماری کے دن گزر رہے ہیں تو ان بیماریوں کا ذکر کرتے رہیں گے, یہ نہیں کہیں گے اللہ نے اس کے بعد مجھے صحت یاب کیا, اللہ نے مجھے صحت دے دی. اگر کوئی اور دن ایسے مشکل کے گزرے ہیں تو وہ مشکلوں کو ہی روتے رہیں گے, وہ اس نعمت کا ذکر ہی نہیں کوئی ہوگا. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو والدین سے ملاقات ہے, جو لاسٹ سٹیج ہے, جو آخری انجام ہے, ساری پچھلی باتوں کو چھوڑ کے, سارے وہ غم کے دن, حالانکہ وہ کتنے لمبے دن تھے, ان سب کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے شہر مصر میں اس نے پہنچا دیا. اور وہاں پہ تو ظاہر ہے مشکلات تھیں, وہ اتنا بگ جگہ نہیں تھی, بگ سٹی نہیں تھا, ظاہر ہے معیشت کے بھی مسئلے تھے, وہاں پہ اس طرح تو نہیں رہ رہے تھے جیسے یہاں پہ ایز اے رائل فیملی رہ رہے ہیں وہ, اور بدوی زندگی ویسے بھی ایک مشقت والی زندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں لا دیا میرے پاس. مم بادی, دیکھیں اینڈ میں یہ بات کہی, مم بادی ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان وسوسہ ڈالا تھا. سبحان اللہ, اب جو وہ پہلی بات تھی نا وہ اس کا اب ذکر آ گیا, بھائیوں کا جو ظلم تھا اس کو بھی یہ نہیں کہا میرے بھائیوں نے تو ایسا کیا, وہ تو ایسے کرتے تھے, وہ تو پھر میرے ساتھ یہ کرتے تھے, پھر وہاں پہ جب پکنک پہ لے کر گئے پھر انہوں نے ایسے کیا, نہیں, فرمایا شیطان نے ڈالا, یعنی یہ میرے بھائیوں کا تو قصور نہیں. کتنی اعلیٰ ظرفی ہے کہ ان کا نام لیتے, نہیں وہ نہیں ایسے کر سکتے تھے, وہ بھی شیطان کا کیا دھرا تھا. اور شیطان واقعی رشتوں کے اندر دراڑے ڈالنا, لوگوں میں فساد ڈالنا, لوگوں میں پھوٹ پڑوانا, جھگڑے کروانا, یہ شیطان کا اولین کام ہے. ایمان والوں میں بھی جہاں پہ دین کے لیے لوگ جڑے وہاں پہ بھی شیطان لڑوا دیتا ہے لوگوں کو, اب ادھر لڑ لیں گے تو پھر کیا کام ہوگا. اور دوسری طرف رشتوں کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے کہ رشتوں میں پھوٹ ڈل جائے, اس لیے آپ دیکھیں ہر خاندان کے اندر لڑائیاں جھگڑے, وہ ہر خاندان کے اندر کہ شیطان ان کاموں میں بہت تیز ہے. تو فرمایا کہ شیطان نے میرے بھائیوں سے یہ جو کرا ہے, اور دیکھیں سبحان اللہ بینی و بین اخوتی, یہ نہیں کہا کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا, میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان وسوسہ ڈالا, حالانکہ خود کا تو ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا, انہوں نے کیا کیا, وہ تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, سارا تو مسئلہ کھڑا کیا وہ بھائیوں کا تھا. لیکن یہ دیکھیں نہ ان کو کوئی بلیم, نہ ان کو کوئی شرمندگی کرانا, نہ ان کے اوپر کوئی الزام دینا, یہ بھی شیطان کا کام. یہی بات ہے جس کو کسی شاعر نے کہا تھا نا, محبت فاتح عالم. اللہ اکبر, محبت سے دل جیت لیے جاتے ہیں, محبت نفرت سے کہیں زیادہ طاقتور جذبہ ہے. اور فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء, اور میرا رب باریک بین ہے واسطے اس کے جو وہ چاہ, جس کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے, جو بھی کرنا چاہتا ہے میرا رب, وہ باریک بین ہے نا, اور باریک بین کے علاوہ اس کا معنی لطیف کا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, وہ جو اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے, جو مخفی راز بھی جاننے والا ہے, جس کو کہتے ہیں نا بھیدوں کو جاننے والا, تو وہ چھپے ہوئے طریقوں سے اپنا مقصد پورا کرا لیتا ہے, بظاہر حالات کچھ بھی نظر آ رہے ہو مگر پسے پردہ کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے, وہ لطیف ہے جس کے لیے چاہتا ہے, لطف و کرم کرنے والا بھی اس کا معنی ہے نا, جس کے لیے چاہتا ہے لطف و کرم کرنے والا, وہ محسن جو غیر محسوس طریقے سے مہربانی کرے, لطف و کرم کرے کہ پتہ بھی نہ چلے. سبحان اللہ, اور سوری ٹو سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے بہت ہی ہم غلط طریقے سے لیٹ لطیف ہے فلانا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا ان کو اس طرح سے ان کو مذاق میں یا کسی جو شایان شان نہ ہو اس سینس میں ان کو یوز کرنا یہ صحیح نہیں ہے, تو ایسے محاوروں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو لطف و کرم کرنے والا جس کے لیے وہ چاہتا ہے، پھر اللہ کی طرف ہی نسبت کر دی، انہ العلیم الحکیم، بے شک وہ ہے جو علم والا ہے اور حکمت والا ہے. پھر آگے یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو ان کی اپنے لیے جو انہوں نے دعا کی پرائیویٹ، ربی اے میرا رب، قد آتیتنی من الملک، دیا تحقیق تو نے دیا مجھے ملک، بادشاہت. اب رب کو پکارتے ہیں اور سب سے پہلی جو بات کرتے ہیں رب کے احسانات کی بات. دعا کرنے کے ایٹیکیٹس آپ اس سے سیکھیں، آداب دعا کرنے کے کیا ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جو احسان ہے نا اس کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تیرا میرے اوپر یہ احسان ہے کہ تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی. اور پھر نمبر ٹو کیا دیا، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے. دیکھیں دو چیزیں دنیا کے اندر کسی کے پاس کم ہی ہوتی ہیں جمع، ایک حکومت پاور اور دوسرے علم. کم لوگوں کو یہ ملا، کسی کو ملا تو علم مل گیا تو حکومت نہیں ملی، یا حکومت ملی تو علم نہیں تھا. تو یہاں پہ وہ یہ دو چیزیں جو دو بڑی نعمتیں ہیں ان کو گنواتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے لوگوں کی خواب ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دو چیزیں مل جائیں. اور اس میں بھی علم کون سا، تاویل الاحادیث کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خوابوں کی تعبیر ہے نا یہ ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہے کی ایک نعمت ہے وہ جس کو عطا کر دے. اس کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے میں نے خواب دیکھا رات کو صبح کو اٹھ کے میں کتابیں کھول کے بیٹھ گئی کہ اس پانی کا مطلب کیا ہے اور سمندر کا مطلب کیا اور آگ کا مطلب کیا ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ایک زبردست نالج ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے خاص کسی کو یہ مل جائے، کیونکہ اس کے اندر حالات اور کیا ایک بندے کی وہ ہے اور کیا موسم چل رہا ہے یا کس وقت اس نے خواب دیکھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر میٹر کرتی ہیں. ایک ہی چیز دو لوگوں نے دیکھی اور دونوں لوگوں کے حالات ڈفرینٹ ہو تو دو ڈفرینٹ اس کی تعبیریں ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک نعمت ہے، یہ سیکھی نہیں جا سکتی کہ کوئی سیکھ لے جی میں نے اتنی کتابیں خوابوں کی تعبیروں پہ پڑھ لی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دی، اور یہ بھی کہیں خود کو نمایاں نہیں کیا، کہیں سیلف پریز نہیں ہے. حالانکہ کیا کچھ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے پاس ایسے حالات میں، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس حسن ہو، جس کے پاس علم ہو، عزت ہو، سب چیزیں جس کے پاس ہوں اس کو تو رب بھی کم یاد آتا ہے. اور پھر وہ رب کی طرف ان سب چیزوں کو لوٹائے کہ اس کی طرف نسبت کرے کہ اللہ تو نے مجھے دیے. ہم نے تو کوئی چیز کی بھی نہیں ہوتی تب بھی اپنی ڈنگے مارتے رہتے ہیں کہ بس میں نے کی، میں فلاں خاندان میں پیدا ہو گئی. وہ بھیا آپ کا کیا کمال، آپ فلاں خاندان میں پیدا ہو گئے، ہماری برادری تو ایسے، تو ہم تو یہ لوگ ہیں اور ہم تو ایسے. تو اس سے آپ کی کیسے، اس کے اندر آپ کی کیا بڑائی ہے؟ تو ہم کتنا اس چیز کو، کوئی عورت ہوتی ہے اس کا شوہر بھی کسی پوزیشن پہ ہو جائے تو وہ ڈنگے مارتی رہتی ہے، حالانکہ اس میں اس کا کیا کمال. یہاں پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں رب تو نے مجھے دیا. فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں اوریجنیٹر، جس نے پہلی دفعہ کوئی چیز بنائی ہو جو پہلے نہیں تھی. ویسے فطر کا معنی ہوتا ہے نا جیسے ہم افطار بھی کرتے ہیں، روزہ بھی افطار کرتے ہیں، کریک اوپن کرنے کو کہتے ہیں. تو اس نے اس طرح فاطر السماواتی والارض، آسمانوں کو اور زمین کو کیا پیدا، ایسے کیا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے رب تو میرا ولی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. یعنی ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیئر ٹیکر، جو انسان کے ساتھ ہو، جو اس کو حفاظت کرتا ہو، جو اس کو، یہ سب ولی کے معنی ہے نا، ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں. تو دنیا میں بھی میری حفاظت تو نے کی، آخرت میں بھی تو میری حفاظت کرنا. ولی جو ہوتا ہے ظاہر ہے دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو میرا دوست رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے. اور جس کو اللہ کی دوستی مل جائے پھر اس کو اور کیا چاہیے. پھر ظاہر ہے دوست تو وہی کرے گا نا جس میں دوست کی بہتری ہو، نا اس کے خلاف تو نہیں کرے گا. اور مددگار کا معنی بھی ہے، اللہ تو میرا مددگار دنیا میں بھی رہا ہے تو آخرت میں بھی میرا مددگار رہنا. اور دعا کیا کریں, اب ساری بات کر کے, یہ تمہید تھی, ابھی تک اس میں دعا کوئی نہیں آئی. اب دعا دیکھیں, یہ دو دعائیں, توفنی مسلم والحقنی بالصالحین, اے میرے رب تو مجھے فوت کر اسلام کی حالت میں اور مجھے ملا دے صالح لوگوں کے ساتھ. اب سوچیں جس بندے کی یہ پوزیشن ہو, آپ نا اپنے لیول کے اس میں نہیں سوچیں, سوچیں کہ کوئی یعنی بہت مثلاً آج کے زمانے میں کسی ملک کا صدر مثلاً ہو, وزیر اعظم ہو, اس طرح. اب ایسی پوزیشن پہ آنے کے بعد اور پھر جتنی نعمتیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں, یہ ساری ہونے کے بعد اب مجھے بتائیں موت کسی کو یاد رہتی؟ وہ تو کہتا موت آئے ہی نہ کبھی. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, موت کو یاد بھی کیا اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے جو سبحان اللہ نبی ہوگا اس کی اسلام کے یعنی سبمیشن کی حالت میں, اسلام کی حالت, اس کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی دین ایمان چلا جائے یا اس کا اسلام چلا جائے یا کیا, یہ تھوڑی اس کو کوئی خطرہ ہو سکتا. وہ تو نبی ہے اللہ کا, تو اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, معصوم ہوتے ہیں. لیکن یہ چیز بتاتی ہے کہ ان کو کتنی حرص تھی اور کتنی فکر ہوتی تھی اس بات کی, یہ اس چیز کی علامت ہے. ان کی فکریں کیا تھیں, ان کو یہ تھا کہ اللہ موت بھی آئے تو اس حال میں آئے, اور وہ موت مانگ نہیں رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس حالت میں مجھے موت دینا, کیونکہ موت مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کوئی بھئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے کہ کوئی مصیبت آگے کہے میں تو اس سے بہتر میں ماری جاتی. نہیں, اگر کہنا ہے تو یوں کہے, یا اللہ مجھے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا, اور جب موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دینا, اگر فور سرکمسٹانسز میں کچھ کہنا بھی پڑے تو. لیکن کبھی موت مانگ نہیں سکتے کہ اللہ مجھے موت دے دے, یہ منع ہے. تو کہتے ہیں کہ اے اللہ جو اتنا کچھ جس کو مل گیا ہو, ساری نعمتیں ایک طرف اور کہاں وہ مانگ اپنے لیے کیا رہے ہیں. ایسے موقع پہ تو انسان کہتا ہے کہ اللہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میری کہیں چلی نہ جائیں, جو میرے پاس ہیں یہ بس رہیں اور ایسا ہو. نہیں, وہ اس سے بھی بڑی چیز جو ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا. یہ تمنا اس بادشاہ کی ہے جو اتنی یعنی اتنا مصر کے بادشاہ سمجھ لیں وہ تھے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں خزانے تھے مصر کے. آج کتنا کچھ ہم مانگتے ہیں لیکن کیا یہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے؟ کیا یہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اسلام کی حالت میں موت آئے, ایمان کی حالت میں موت آئے, اور پھر وہ الحقنی بالصالحین, اللہ مجھے ملا دے صالح لوگوں کے ساتھ. ہمارا کیا شوق ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملانا جو کہ بڑے پاورفل ہوں, جو کہ اپنا ہوں, جو ایسے ہوں, جو ویسے ہوں, مطلب اس طرح کی ہم تمنائیں کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یعنی جن کے پاس سے ہمیں کوئی فائدہ ملنا ہو, ہمیں ان کی دوستی چاہیے ہوتی ہے, ہم ان کی دوستی کی تمنائیں کرتے ہیں. یا جو بڑے یعنی امیر کبیر ہیں, جن کے پاس کوئی حکومت ہے, جن کے پاس کوئی سٹیٹس ہے, ان کی بس یہ ہمیں ان کے ساتھ دوستیاں ہو جائیں, اس کے لیے مرے چلے جا رہے تھے, تڑپ رہے ہوتے ہیں, اور یہ بادشاہ ہو کے یہ دعا کر رہے ہیں. تڑپ کس چیز کے لے رہے ہیں کہ اللہ مجھے دوستی دے دینا اور مجھے ساتھ دے دینا ان کا جو نیک لوگ ہوں, نیکوں سے ملا دینا. عام طور پہ تو لوگ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے کی اور ان سے دوستیاں کرنے کی تمنا رکھتے ہیں, اور یہ بادشاہ ہو کے کس چیز کی تمنا کر رہے ہیں؟ یہ خود خواہش کر رہے ہیں کہ مجھے نیکوں کا ساتھ مل جائے. دوستی بھی انسان, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. دوستی دوست جیسا ہوگا ویسی ہی وہ اس کا بھی ایمان ہوگا. اسی طرح فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا, جن کو دنیا میں صالحین سے محبت ہوگی وہ ان کے ساتھ ہوں گے, جنہوں نے دنیا میں ان سے الرجی رہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں, دین والوں کے ساتھ ہمیں ہم بھی کہیں دین والے نہ پہچانے جائیں, لوگ ہمیں بھی کہیں یہ نہ کہنا شروع ہو جائیں ملانی یا کیا, تو ان سے تو دور رہو. ان سے ان کو الرجی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ بھی الرجی نہیں رہیں گے, پھر وہاں پہ بھی نہیں ان کا ساتھ ہوگا. تو سبحان اللہ, یہ دعا اتنی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جو معصوم ہیں, جن کے لیے گارنٹیڈ ہے جنت, جن کے لیے گارنٹیڈ ہے صالحین کا ساتھ، وہ اگر یہ دعا مانگتے ہیں تو پھر ہمیں کتنی مانگنی چاہیے جن کا کوئی گارنٹیز نہیں ہے. اور ساری نعمتوں کے اوپر نعمت، علم، حکومت، اقتدار، سب نعمتوں کے اوپر نعمت کیا ہے؟ اسلام کی حالت میں کسی کو موت آ جائے. ابھی پتہ نہیں ہم نے اس کو نعمت سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا، یہ بھی کوئی نعمت ہوتی ہے کسی کے لیے. ہم تو یہ اس بات پہ روتے ہی رہتے ہیں کہ ہائے وہ بس چلا گیا. یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھو کتنے فائدے میں چلا گیا، کہ اسلام کی حالت میں جس کی تمنا پیغمبروں نے کی اس حالت میں اس کو موت آ گئی. تو سبحان اللہ، یہ دعا کو یاد ہمیں کر لینا چاہیے. جب ہم یاد کریں گے تو ہم کیا ایٹیکیٹس ہمارے ہوں گے. جو میں آپ کو ابھی حدیث بتا رہی تھی کہ ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے اور کہہ رہا اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے، تو وہ یہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس نے کیا کرنا چاہیے تھا اس کو. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ کی پہلے تعریف کرنی چاہیے تھی، تحمید کرنی چاہیے تھی، اللہ کی بزرگی بیان کرنی چاہیے تھی، پھر یہ مانگتا. یعنی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ، انہوں نے نعمتوں کا ذکر کیا، انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد اپنا مدعا بیان کیا. یعنی ڈائریکٹ ہی بس اللہ بس یہ دے. اور دیکھیں آپ سید الاستغفار میں بھی، سید الاستغفار کون سی ہے؟ وہ جو دعا جو بیسٹ دعا ہے استغفار کرنے کی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی. اس میں کیا آتا ہے؟ اللہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، جو تیرے احسان ہے میرے پر میں اللہ ان کا اعتراف کرتی ہوں. پھر اس کے بعد ہے کہ اللہ میں اپنے جو گناہ ہے اس کا اعتراف کرتی ہوں، فغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. بعد میں ہے یہ، پہلے کہ میں جو نعمتیں تو نے دی ہیں ان کے اوپر تو آپ شکر ادا کریں نا، ان کے اوپر تو آپ اللہ کا احسان مانیں نا کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا، یہ بھی تو مجھے عطا فرما دے. آگے پھر آپ یہ اس طرح سے کہتے ہیں، یہ بھی تو مجھے دے دے. یہ انہوں نے دعا کی. اور دیکھیں نعمتیں ہمارے پاس دنیا کی آپ کے پاس جتنی بھی ہوں، مگر یہ دعا اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہر نعمت کے اوپر ہے یہ. کیونکہ جس کو اسلام کی حالت میں موت آ گئی تو یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے اس کی. اور جس کو صالحین کا ساتھ مل گیا، یعنی آپ صالحین کا ساتھ مطلب کیا ہے؟ انبیاء، شہداء، اس طرح ساتھ مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نزہ کا عالم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اوپر اٹھاتے تھے، فرماتے تھے اللہم فی رفیق الاعلی، اللہ اعلی رفیقوں کے ساتھ، یعنی ملا دے مجھے، جو پہلے نیک لوگ جا چکے ہیں وہیں پہ مجھے بھی ملا دے. تو نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی انسان کے لیے نعمت ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے نیک لوگ کہاں ہوں گے بتائیں؟ وہاں پہ تو دو ہی انجام ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. بدوں کی جگہ جہنم اور نیکوں کی جگہ جنت. جب نیک لوگوں کا ساتھ آپ چاہتے ہیں تو جنت ہی مانگ رہے ہیں نا، جنت والوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں. تو آخرت میں ان کا ساتھ تبھی ملے گا جب دنیا میں بھی آپ ایسے دوست ڈھونڈیں گے، تاکہ وہ آخرت کے بھی ساتھی بن جائے. اور جب دنیا میں ایسے دوست نہیں ہیں آپ کے، اور دنیا میں کچھ اور آپ ڈھونڈتے ہیں، جب دوستی کرنے لگتے ہیں، فیشن دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، سٹیٹس دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے آپ دوستیاں کرتے ہیں، تو پھر انہی کے ساتھ ہوگا. لیکن جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی تو آپ ایسوں کے ساتھ گزاریں جو اللہ کو بھول کے زندگی گزاریں، اور دنیا میں پڑے ہوئے اور اس کی دوڑ میں لگے ہوئے، اور آخرت میں آپ نیکوں کے ساتھ بیٹھے ہوں. ایسے تو نہیں ہوتا. انہوں نے کتنی بڑی ایک زبردست دعا مانگی، کیونکہ ایک بات روایات میں آتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کو لیلۃ القدر نصیب فرما دی، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے نیک دوست عطا فرما دے. کیوں اتنی یہ دعا کی؟ اس لیلۃ القدر میں کیوں دعا کی؟ اس لیے کیونکہ نیک دوست ہوگا تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر دوستی نیکوں کے ساتھ ہو گئی تو آپ بھی نیکی کے راستے پہ چل پڑیں گے، یا آپ کے لیے بھی نیکی آسان ہو جائے. اور دوستی بدوں کے ساتھ ہو گئی اور دنیا میں گم لوگوں کے ساتھ ہو گئی تو آپ بھی اسی طرح گم ہو جائیں گے. سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت سے کیوں نفرت ہے؟ موت کا ذکر نہیں سننا چاہتے. یہاں پہ تو دیکھیں اتنے بادشاہ ہو کہ اتنے وہ ہو کہ کہہ رہے ہیں توفنی مسلمن، موت کو یاد یعنی کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. جس کے پاس نعمتیں ہوں وہ کہتا ہے اس کا ذکر بھی نہ ہمارے گھر میں کرو, ہماری سامنے نہ اس کی بات کرو. ان کو تو کہیں آب حیات مل جائے تو میرا خیال اس کی انجیکشن لگوا لیں گے کہ کبھی زندگی ختم ہی نہ ہو, کیونکہ ہم تو اتنی نعمتوں میں, ہم نے جا کے کیا کرنا ہے آگے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں کیوں ہمیں نفرت ہے اتنی. اب یہ ہم سب کے لیے بھی جواب ہے, کیونکہ ہم سارے لوگ ہی نفرت کرتے ہیں اس ذکر سے, ذکر بھی نہ چھیڑو بھائی. تو وہ کہنے لگے تم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور اپنی آخرت ویران کر دی کر رکھی ہے, تو اب تمہیں کراہت آتی ہے کہ تم آبادی سے ویرانی کی طرف جاؤ. یعنی اب تمہیں کیوں دل چاہے گا, کیونکہ یہ اتنی آباد کی ہوئی ہے, وہاں پہ کچھ بھیجا نہیں ہوا, وہ ویران پڑی ہوئی ہے, وہ خراب کی ہوئی ہے, تو کس کا دل چاہے گا اب آبادی سے ویرانی کی طرف جانے کا. اور جو اپنی آخرت آباد کر لے گا تو پھر اس کے لیے دنیا چھوڑنا کوئی مشکل نہیں رہے گا. توفنی مسلمن, مسلمانی کی حالت میں موت آنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ زندگی بھی تو ایسے گزرے. پھر جب زندگی ایسے گزرے گی تو ایک دن موت آئے گی تو اسی حالت میں آئے گی. اور ایسا تو نہیں ہوگا کہ زندگی آپ کی کوئی اسلام سے الگ راستے پہ گزر رہی ہو, سبمیشن نہ ہو, اور آخر میں آ کے جو ہے نا بس موت اسلام کی حالت میں ہو جائے, ایسے نہیں ہوتا. جو راستہ ہوگا اسی راستے پہ چلتے چلتے ایک دن موت آ جاتی ہے. اب دیکھیں یہاں تک یہ واقعہ مکمل ہو گیا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا. اس کے بعد بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں, بہت ساری اور باتیں ہیں, لیکن وہ ساری ظاہر اسرائیلی روایات ہی ہیں, پھر ان میں کوئی اوتھینٹک ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جو کہ ہم اس میں دیکھیں. ذالک من انباء الغیب, یہ ہیں غیب کی باتیں, نوحیہی الیک, ہم ان کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم, اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب اتفاق کیا انہوں نے اپنے معاملے پر, وہم یمکرون, اور وہ چالیں چل رہے تھے. آپ اے نبی وہاں پہ نہیں تھے جب کہ لوگ چالیں چل رہے تھے. کون لوگ؟ یعنی اخوان یوسف. جب وہ چالیں چل رہے تھے تو اے نبی آپ اس وقت نہیں تھے, آپ نے تو یہ سب دیکھا ہی نہیں. اس کا مطلب آپ تک یہ بات کیسے پہنچی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی کے ذریعے. یہ آیت دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. اس لیے کیونکہ اس بات کا جاننے والا کوئی نہیں تھا وہاں پہ, کسی کو یہ قصہ نہیں پتا. بلکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات پوچھنے کے لیے تو انہوں نے بھیجا تھا یہود نے کہ جائیں ان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھیں, تو یہ بات ان میں ایسے نہیں تھی کہ وہ لوگ جانتے ہوں. یہ بات اللہ کی طرف سے وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ نے تو کسی جا کے مدرسے میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں جا کے یہ نہیں باتیں پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, اس کا مطلب آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ نبوت کی دلیل ہے. ہزاروں سال پہلے کا واقعہ جس میں آپ نے نہ دیکھا, نہ جس کو سنا, نہ جس کی تعلیم لی, نہ ہسٹری کی کوئی کتابیں پڑھی, نہ سن سنا کے ادھر ادھر سے ملا لیا ہو. اتنی ڈیٹیل میں تو یہ ان کی کتابوں میں بھی نہیں واقعہ تھا, اور ان کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی نہیں تھی. تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب لے آئے یہ واقعہ ان کے سامنے, تو اب تو ان کو مان لینا چاہیے تھا, لیکن یہ واقعہ بیان کرنے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. وما اکثر الناس ولو حرستا بمؤمنین, اور نہیں اکثر لوگ, چاہے تم کتنی ہرس کرو, چاہے تمہیں کتنا ہی شوق ہو کہ یہ مان جائے, یہ حق اب ان کے سامنے آ گیا. یہ کہہ رہے تھے کہ قصہ بتاؤ یوسف علیہ السلام کا کہ کیا ہوا تھا, چاہے کتنا ہی آپ حریص ہوں کہ اب ان کے سامنے قصہ آ گیا, اب تو ان کو مان لینا چاہیے, لیکن وہ پھر بھی کفر پہ جمے رہے. تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تھا. تو اس پہ یہ آیت آئی کہ اے نبی کتنے بھی آپ واضح ان کے سامنے دلائل لے آئے نا, یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. آپ چاہے کتنی کوشش کر لیں, آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے, نہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں. وما تسألهم علیہ من اجر, اور آپ ان سے حالانکہ یہاں پہ اگر حالانکہ لکھے تو زیادہ بہتر ہے, حالانکہ آپ تو ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں کوئی اجر. یعنی کوئی آپ سوچیں کہ شاید اس کو کوئی لالچ ہے, کوئی پوزیشن چاہیے. پوزیشن کیا چاہیے ہوگی, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے. کوئی ہوتا ہے, کسی کو کوئی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہاں پہ عزت چاہیے, عزت کیا, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی آوازیں کستے تھے اور قافلوں کو کہہ دیتے تھے کہ جو ہے نا یہ ساحر ہے اور مجنون ہے اور یہ ہے. عزت تو ایسے لگ رہا ہے نا بظاہر کہ چیزیں تو جاتی بھی لگ رہی ہیں, جن چیزوں کے لیے لوگ کام کرتے ہیں, پیسے کے لیے, عزت کے لیے, کوئی پوزیشن کے لیے, ان میں سے تو کچھ بھی نہیں مل رہا. تم تو ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہو, یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس بندے کا کیا مقصد ہے تم دعوت دینے کا. ان ہوا اللہ ذکر للعالمین, یہ آپ مانیں یا نہیں مانیں لیکن یہ ذکر ہے, یہ ذکر کا, یہ ذکر یہاں پہ لفظ کس کے لیے آیا؟ قرآن کریم کے لیے. قرآن کا ایک نام نا ذکر بھی ہے, قرآن بھی قرآن کا نام ہے, الکتاب بھی ہے اس کا نام اور ذکر بھی ہے اس کا نام. تو یہ ذکر للعالمین ہے, سارے جہان والوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سارے جہان والوں کے لیے ذکر ہے. ذکر کا معنی مطلب کیا ہے؟ ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو, اور ایسا ریمائنڈر جو ریمائنڈر ہوتا ہی بلکہ کیا ہے, جو کہ بات آپ کو پہلے سے پتا ہو اسی کو آپ یاد کراتے ہیں نا. مثلاً آپ کو پتا ہے کہ فلاں, مثلاً میں نے دعوت پہ جانا ہے, دوسرا آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے. جو پہلی دفعہ بتانا ہوتا ہے وہ ریمائنڈر نہیں ہوتا. پہلی دفعہ جو آپ کو دعوت دینے کے لیے بلاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہی ہوں, وہ پہلے سے اس نے آپ کو کہا ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ آپ کو کہتا ہے میں نے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے, تو اسی بات کو جو آپ کے ذہن سے نکل چکی ہو یا تحت شعور میں جا چکی ہو, اسی کو وہ دوبارہ یعنی آپ کے شعور میں لے کر آتا ہے. یہی کام قرآن کا ہے. قرآن آپ کو نئی بات نہیں بتا رہا, یاد رکھیں. ذکر کا معنی ہی ریمائنڈر ہے. آپ کے اندر آلریڈی پروگرامڈ ہے لا الہ الا اللہ, آپ کے اندر آلریڈی پروگرامڈ ہے توحید. قرآن کیا آ کے کرتا ہے؟ اسی میسج کو دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے, جو میسج اللہ نے پروگرام کر کے آپ کو بھیجا. اسی لیے صدیاں گزر گئیں, لوگ جو ہیں کسی نہ کسی ہستی کو پوچھتے رہے, کیونکہ ان کے اندر ایک یہ ہے آرج, ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو پوجیں, کسی کی عبادت کریں, کوئی ہمارا خدا ہو, کیونکہ وہ اندر ہے. تو قرآن یہ ذکر ہے, یہ ریمائنڈر ہے, یہ واپس تمہیں وہ یاد دلا رہا ہے جو میسج تم بھول چکے ہو دنیا میں آ کے. تو اے نبی, اکثر لوگ نہیں مانیں گے. اگر یہاں پہ کہہ دیا گیا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, جب ہم کسی کو میسج دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں دیکھو مان نہیں رہے, دیکھو مان نہیں رہے, یہ ایسے نہیں کر رہے. قرآن کہتا ہے اکثریت نہیں مانیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال مکہ میں تبلیغ کی, 13 سال تبلیغ کرتے رہے, پھر بھی آپ دیکھیں کتنے ہی مٹھی بھر لوگ ایمان لے کر آئے تھے. حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, اخلاق اور آپ کی دعوت, سوچیں اس میں کوئی کمی نہیں تھی, مگر نہیں لے کر آئے ایمان. اس لیے کہ یہ آسان چیز نہیں ہوتی. آپ خود اتنا سا سوچ لیں, ہم لوگوں کو, مسلمان لوگوں کو ہی اللہ کی طرف بلاتے ہیں, قرآن کی طرف بلاتے ہیں, نماز کی طرف بلاتے ہیں, یا اسلام کے اوپر اگر عمل کرنے کی دعوت کی طرف بلاتے ہیں, کتنے لوگ مانتے ہیں؟ مسلمان ہو کے بھی نہیں مانتے کہ ہم اللہ کے کلام کی طرف آ جائیں, اللہ کے اس کے کلام پہ ایمان رکھتے ہیں, پھر بھی نہیں آتے. تو جو غیر مسلم ہوں گے ان کو اس کی طرف لانا کتنا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں, یہ اکثریت لوگوں کی اس سے محروم رہے گی. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثریت کو دیکھ کے کبھی آپ حق کا اندازہ نہ لگائیں. نہیں, اتنے سارے لوگ ان کے پیچھے ہیں, وہ ایسے ہی اس کے پیچھے جا رہے ہیں, وہ کیا سارے پاگل ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نا بات, ہاں پاگل ہو سکتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اکثریت ناشکری ہے, قرآن کہتا ہے کہ اکثریت ہے جو جلد باز ہے, قرآن کہتا ہے کہ اکثریت ہے جو کہ ایمان نہیں لے کر آئے گی. تو ہمیشہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں. آپ اکثریت کو دیکھ کے کرائیٹیریا کیوں بناتے ہیں؟ اکثریت اگر چل رہی ہے نا, تو یہ جملہ ہر وقت ہم کہتے ہیں, وہ پھر سارے پاگل ہیں کیا؟ سارے پاگل ہو سکتے ہیں. تو آپ ہر پیغمبر کی زندگی دیکھیں, اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہمیشہ کم رہے ہیں, اور حق پہ چلنے والے اور باطل کی طرف جانے والے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتے تھے. ایسے ہی تو نہیں قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں, ختم ہو گئیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ, رسالت کے اوپر دلائل دیے گئے, اور ان لوگوں کو بھی سمجھایا گیا کہ تم کیوں نہیں ان کی بات مانتے. یہاں تک انشاء اللہ تعالیٰ ہم مکمل کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ٹائم ہم آگے دیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنتے ہیں.
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.